أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. تیسرا پارہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. یہ سب رسول ہیں کہ جن میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت عطا فرمائی ہے. منہم من کلم اللہ، ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جس سے اللہ نے کلام کیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے کلام فرمایا تھا موسیٰ علیہ السلام سے جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے. وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور بعض کے درجات کو ہم نے بلند کیا. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو صریح کھلے معجزے عطا فرمائے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے قوت دی ان کو روح القدس یعنی جبرائیل امین کے ذریعے سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو حسی معجزے عطا ہوئے ہیں وہ کسی اور نبی اور رسول کو عطا نہیں ہوئے. مختلف انداز سے مختلف انبیاء کی ایک دوسرے پر فضیلت ہے، لیکن فضیلت مطلقہ اور کاملہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اگر اللہ چاہتا تو نہ باہم لڑتے وہ لوگ کہ جو ہوئے ان پیغمبروں کے بعد، اس کے بعد کہ پہنچ چکے تھے ان کے پاس صاف احکامات، واضح بینات، کھلی نشانیاں. ولیکن اختلفوا، لیکن انہوں نے باہم اختلاف کیا. فمنہم من آمن ومنہم من کفر، تو ان میں وہ بھی ہیں کہ جو ایمان لائے اور ان میں وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا. ولو شاء اللہ ما اقتتلوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ باہم نہ لڑتے، آپس میں جنگ نہ کرتے. ولیکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ کرتا ہے وہی جو وہ چاہتا ہے. رسول آتے رہے لیکن لوگوں میں اختلافات پھر بھی چلتے رہے، اور یہ سلسلہ اسی طریقے سے پہنچا ہے یہاں تک کہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اہل ایمان خرچ کرو اس میں سے کہ جو رزق ہم نے تمہیں عطا فرمایا، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے لا بیع فیہ، جس میں نہ تو کوئی خرید و فروخت کا موقع ہوگا لین دین، ولا خلۃ، اور نہ کوئی دوستی کما سکے گی، ولا شفاعہ، اور نہ ہی شفاعت اور سفارش مؤثر ہوگی. کیٹیگوریکلی انکار کر دیا کہ ان میں سے کوئی شے نہیں ہے، بعد میں ایکسیپشن آئی ہے تھوڑی سی. والکافرون هم الظالمون، اور کافر جو ہیں وہی ہیں کہ جو حد سے بڑھنے والے ہیں، ظالم ہیں. اب اس کے بعد ہے وہ قرآن مجید کی وہ آیت جو تمام آیات قرآن کی سردار ہے، آیت الکرسی، توحید کا ایک بہت بڑا خزانہ. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. الحی القیوم، وہ زندہ بھی ہے اور سب کو تھامنے والا بھی ہے. زندہ تو ہم بھی ہیں، لیکن ہماری زندگی اور اللہ کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہماری حیات اللہ کی عطا کرنے سے ہے، ہم خود زندہ نہیں ہوئے، اور اس میں لامحدود لمیٹیشنز ہیں. اللہ کی زندگی جو ہے الحی ہے، وہ خود زندہ ہے، کسی اور کے زندہ کیے نہیں، وہ اپنے بل پر زندہ ہے. اور اس کے ساتھ ہی وہ سب کو قائم رکھے ہوئے ہیں. کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کے معبود ہیں، اللہ کے بندے ہیں، یعنی جو بھی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں وہ سب کے سب ان کا معبود برحق ایک ہے، وہ خالق وہ ہے، وہ سب مخلوقات ہیں، اور ان کو تھامے ہوئے بھی اللہ ہے. جب تک کوئی شے اللہ کی مشیت میں ہوگی کہ برقرار رہے، برقرار رہے گی، اور جب اللہ کا فیصلہ ختم کرنے کا ہوگا تو وہ ختم ہو. سب ڈیپینڈنٹ ہیں ٹوٹلی اللہ پر، جبکہ وہ خود قائم بالذات ہے. تو حیات ہماری بھی ہے اور حیات اللہ کی ہے، لیکن زمین آسمان کا فرق. الحی القیوم، وہ خود زندہ ہے اور سب کو تھامے ہوئے ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ تو اونگ لاحق ہوتی ہے اور نہ نیند. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملکیت ہے، اسی کا ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے کہ جو سفارش کر سکے اس کی جناب میں مگر اسی کی اجازت سے. سفارش اگر کوئی کرے گا بھی تو صرف اللہ کی اجازت سے ہی ہوگی. اور ایک اور مقام پہ فرمایا کہ سفارش بھی اسی کے لیے کیے جائے گی جس کے لیے اللہ کی طرف سے سینکشن ہوگی، اور جو سفارش کرنے والا ہے وہ کوئی بھی غلط بات نہیں کہہ سکے گا اللہ کے سامنے. تو سفارش شفاعت ہے لیکن بہت محدود ہے، شفاعت مطلقہ نہیں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے، روبرو ہے، اور جو ان کے پیچھے ہے، اس کا علم کامل ہے. ہمارے ہاں بھی عالم ہوتے ہیں، علامہ بھی ہوتے ہیں، لیکن محدود علم ہے. اور اس کا علم جو سامنے ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو پیچھے ہے اس کو بھی جانتا ہے، غیب کا بھی عالم ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور یہ یعنی انسان لوگ احاطہ نہیں کر سکتے اس کے علم میں سے کچھ بھی مگر وہی کہ جو اللہ ہی چاہے. انسانوں کے پاس، انبیاء کے پاس، رسولوں کے پاس اگر علم ہے تو وہ سب اللہ کا عطا کردہ ہے، اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے ان کو دیا. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کا اقتدار حاوی ہے آسمانوں اور زمین سب پر. وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور اس پر ذرا بھی گرا نہیں ہے ان کی حفاظت. آسمان اور زمین، اس زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو آسمان کا تصور بھی بہت چھوٹا سا تھا، اب آسمان کا تصور جو ہے وہ اس سے لاکھوں گنا بڑا ہے انسان کے سامنے. تو سب کی حفاظت، سب کو تھامنے والا، سب کو بنانے والا، سب کو برقرار رکھنے والا وہی ایک وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بہت بلند و برتر ہے، بہت ہی عظمتوں والا ہے. لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے. یہ آیت بہت کوٹ کی جاتی ہے لیکن اس کا مفہوم سمجھ لیجئے کہ اکراہ اور جبر نہیں ہے دین میں کس معنی میں ہے، وہ یہ ہے کہ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کیا جا سکتا، اس کی اجازت نہیں ہے. ہمارے دین میں یہ تعلیمات نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی تلوار کی نوک پر یا بندوق کی نوک پر جو ہے وہ کلمہ پڑھایا جائے. انسان کو اللہ نے آزمائش کے طور پر بھیجا ہے، اس کا امتحان ہے، اما شاکرا و اما کفورا. تو مسلمان بن کر رہو، کافر بن کر رہو، یہ تمہارا چوائس ہے، البتہ نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ ابھی سے سن لو. تو کوئی جبر اس میں نہیں ہوگا کہ کسی کو زبردستی کلمہ پڑھایا جائے یا مسلمان کیا جائے، یہ ہمارے دین میں اس کی سرے سے اجازت ہی نہیں ہے. البتہ جو مسلمان ہو گیا اور وہ قانون کی، شریعت کی پابندی نہیں کر رہا، تو جہاں جہاں وہ غلطی کا مرتکب ہو رہا ہے اس کے لیے سزا بھی ہو سکتی ہے، اسے زبردستی بھی کی جا سکتی ہے، وہ سب کچھ جو ہے وہ اس کے اندر دائرے میں ہے. ایک اسلامی معاشرے میں نماز نہ پڑھنے والے کے لیے بھی کوڑوں کی سزا ہے. چنانچہ یہ ہے کہ جب مسلمان ہو تو اب مسلمانی کے تقاضے کم سے کم وہ پورے کرنے ہوں گے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں لازماً کرنی ہیں، اور نہیں کرو گے تو تم پر سختی بھی ہوگی. تو لا اکراہ فی الدین کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کو زبردستی مسلمان بنانا یہ نہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور اس کی اجازت بھی نہیں. قد تبین الرشد من الغی، جدا ہو چکی ہے، واضح ہو چکی ہے ہدایت گمراہی کے مقابلے میں. فمن یکفر بالطاغوت، تو جو کوئی کفر کرے طاغوت کا. طاغوت کون ہے؟ جو کوئی اپنا اقتدار چاہتا ہے اللہ کے دین کے سوا. یہ زمین اللہ کی ہے، اس زمین پر حق کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اللہ نے رسولوں کے ذریعے اپنا پورا نظام، پورا قانون دے دیا، پورے اصول دے دیے. جو اس کے خلاف اٹھتے ہیں، جو اللہ کے نظام کے خلاف جو ہے اپنا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، زمین اللہ کی ہے، وہ غاصب بن کر اللہ کے اس زمین پر اپنا نظام جو ہے وہ رائج اور نافذ کریں گے، کرنا چاہیں گے، تو یہ طاغوت ہے. فمن یکفر بالطاغوت، تو جو کوئی کفر کرے طاغوت کا، غیر اللہ کی حاکمیت کا انکار کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ اور سچا ایمان رکھے اللہ پر، یقین رکھے اللہ پر، فقد استمسك بالعروة الوثقى، اس نے تھام لیا ایک بڑے مضبوط کنڈے کو، بہت بڑا مضبوط سہارا ہے، اب اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے، لن فصام لها، اور یہ وہ سہارا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے جاننے والا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے، ولی ہے، مددگار ہے اہل ایمان کا، یخرجہم من الظلمات الى النور، وہ نکالتا ہے انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے دوست، ان کے ساتھی جو ہیں وہ طاغوت ہیں، وہ شیطانی قوتیں ہیں جو اللہ کے بجائے شیطان کے نظام کو نافذ کرنا چاہتی ہیں، یخرجونہم من النور الى الظلمات، یہ لوگ نکالتے ہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف، طاغوت اور اس کے کارندے جو ہیں وہ انسانوں کو روشنی سے اندھیرے کی طرف، یعنی ایمان سے کفر کی طرف دھکیلتے ہیں، اولئک اصحاب النار، یہی ہیں وہ کہ جو آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ رہیں گے اسی میں ہمیشہ، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی، کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو کہ جو جھگڑ رہا تھا ابراہیم سے اس کے رب کے معاملے میں، بحث مباحثہ ہو رہا تھا، اور یہ واقعہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے کہ جب وہ نمرود کے دربار میں پیشی ان کی ہوئی تھی، یہ جو ابھی بات آئی ہے نا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ سہارا ہے، دوست ہے اہل ایمان کا، تو کیسے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے اور کیسے سہارا بنتا ہے، اس کی کئی مثالیں جو ہیں سامنے آ رہی ہیں، کہ کیا تم نے دیکھا نہیں اس شخص کو کہ جو جھگڑ رہا تھا ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، اور جھگڑ اس لیے رہا تھا کہ اللہ نے اس کو بادشاہی عطا کی تھی، وہ نمرود وقت کا بادشاہ، اسے اللہ نے اقتدار بخشا اور وہ اللہ ہی کا باغی بن گیا، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب کہا اس نے ابراہیم سے کہ میرا رب وہ ہے، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب کہا ابراہیم نے علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، قال انا احیی و امیت، کہنے لگا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں، یہ صلاحیت اور یہ اختیار تو میرے پاس بھی ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ اس نے دو افراد کو قید خانے سے نکلوایا، ایک بے گناہ تھا اس کو قتل کر دیا، دوسرا مجرم تھا اسے آزاد کر دیا، میرے پاس اختیار ہے، قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق، تو اس پر کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ وہ ہے کہ جو مشرق کو، جو سورج کو طلوع کرتا ہے مشرق سے، فأت بها من المغرب، تو تو اس کو لا کر دکھا مغرب سے، اگر تیرے اندر اقتدار ہے، قوت ہے، تو تو اسے مغرب سے نکال کے لا، فبہت الذی کفر، تو مبہوت ہو کر رہ گیا وہ کافر، کوئی جواب اس سے بن نہیں پڑا، اس طریقے سے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی مدد کی اور وہ شرمندہ ہونا پڑا اسے، نمرود کو جو وقت کا بادشاہ تھا، اپنے وقت کا فرعون تھا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، او کالذی مر علی قریۃ، یا پھر مثال ہے اس شخص کی کہ جو گزرا تھا ایک بستی پر سے، شہر پر سے، وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ بستی جو ہے وہ اوندھی پڑی ہوئی تھی اپنی چھتوں کے بل، زمیں بوس تھی پوری بستی، یہ شخص کون ہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام ہے، بنی اسرائیل میں، یہودیوں میں جو بہت سے رسول اور نبی ہوئے ان میں سے ایک رسول ہیں حضرت عزیر علیہ السلام، اور بستی جو ہے وہ یروشلم کی تھی، بخت نصب نے اس کو اجاڑ دیا تھا، اور حضرت عزیر کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے فرمایا، قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، تو ان کی زبان سے نکلا کہ کیسے زندہ کرے گا اللہ اس بستی کو اس کی موت کے بعد، یعنی بستی بالکل ویران ہے، اب کیسے ممکن ہے کہ دوبارہ اس کے اندر زندگی کے آثار آئیں، فاماتہ اللہ مئات عام، تو اللہ نے ان پر موت طاری کر دی 100 برس کے لیے، ثم بعثہ، اور پھر انہیں اٹھایا، زندہ کیا، قال کم لبستا، اور پوچھا ان سے کہ تم کتنی دیر رہے یہاں پر، قال لبست یوما او بعض یوم، ان کا جواب یہ تھا کہ میں یہاں رہا ہوں ایک دن یا اس کا بھی کچھ حصہ، یعنی 100 برس کے لیے موت تاریخ کی گئی، لیکن جب اٹھایا گیا تو انہیں احساس ہوا تھا جیسے ابھی 100 کے اٹھے ہیں، اور نیند شاید ایک پورے دن کی نیند ہوئی ہے یا اس کا کچھ حصہ میں سویا ہوں. قال بل لبثت 100 عام، اللہ نے فرمایا کہ نہیں تم رہے ہو اس حالت میں 100 برس تک. فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، تو ذرا نظر ڈالو اپنے کھانے اور پینے پر، جو مشروب ساتھ ہے، پانی کی چھاگل ہے، اسی طرح توشے دان ہے جس میں ان کے ساتھ کھانا تھا، ذرا نظر ڈالو. لم يتسنى، یہ کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں ان میں کوئی بسان پیدا نہیں ہوئی، یہ آج بھی فریش ہیں. وانظر الى حمارك، اور اب ذرا نظر کرو، نظر ڈالو اپنے گدھے کی طرف، وہ جو سواری جس پر وہ آئے تھے گدھے پر. وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ، اور تاکہ ہم بنا دیں تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی، اس لیے کہ جو گدھے پر نظر ڈالی تو وہاں سوائے ہڈیوں کے کچھ بھی نہیں تھا. تو وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا، پھر اللہ نے ایک اور انہیں مشاہدہ کروا دیا کہ ذرا نظر ڈالو اس ان ہڈیوں پر کہ کیسے ہم ان کو ابھار کر جوڑ دیتے ہیں. اس وقت تو صرف ہڈیاں ہیں، لیکن کیسے ہم اس کو اب زندہ کریں گے، انہی ہڈیوں کو ابھار کر پھر جوڑیں گے. ثم نکسوها لحما، اور پھر کیسے ہم اس کو اڑھائیں گے، گوشت پہنائیں گے اس پر گوشت. چنانچہ ان کی نگاہوں کے سامنے وہ گدا جو ہے وہ پھر زندہ ہو گیا، اپنی اصل حالت پہ تھا. قال اعلم ان اللہ على کل شیء قدیر، بے اختیار ان کی زبان سے نکلا کہ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور ذرا یاد کرو جب کہا تھا ابراہیم نے اپنے رب سے کہ پروردگار مجھے دکھا کہ تو کیسے زندہ کرے گا مردوں کو. ذرا ایمان تو ہے، یقین بھی ہے، لیکن تجربہ بھی ہو جائے اور گہرا ہو جائے، یقین پختہ ہو جائے. قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ، اللہ نے فرمایا کہ کیا تمہیں یقین نہیں ہے. قَالَ بَلَى، کہنے لگے کہ کیوں نہیں. ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن اپنے قلب کی کا اور اطمینان مطلوب ہے. قال فخذ 4 من الطیر، تو فرمایا کہ تم 4 پرندے حاصل کرو. فصرہن الیک، اور پھر ان کو اپنے سے مانوس کر لو. ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، اور پھر ان میں سے ہر ایک پرندے کا ایک ٹکڑا ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو، ہر پہاڑ پر ان کے بدن کا ایک ایک ٹکڑا رکھو، یعنی اس کو ان کو ذبح کرو، ان کے حصے بکھرے کرو، اور پھر ان کے جو ہے جسم کا ایک ایک حصہ مختلف پہاڑوں پر پھیلا دو. ثم ادعوهن، اور پھر ان کو پکارو. یأتینک سعیا، وہ چلے آئیں گے تمہارے پاس دوڑتے ہوئے، یعنی 4 پرندے لے کر ان کو جو ہے اپنے سے مانوس کرو، اسے گھروں گھر میں پال کر مانوس کرو. اور اس کی تفصیل آتی ہے روایات میں کہ ان میں سے ایک مور تھا، ایک مرغ تھا، ایک کوا تھا اور ایک کبوتر تھا. اور پھر اللہ کے حکم پر ان کے جو ہے وہ ذبح کیا گیا، اور ان کے جسم کے ٹکڑے الگ الگ کیے گئے، بازو الگ ہیں، ٹانگیں الگ ہیں، سر الگ ہے، اور پھر 4 مختلف پہاڑوں پر وہ ٹکڑے جو ہیں بکھیرے گئے ہیں مکس کر کے. اور پھر آواز دی انہوں نے، جیسے کہ وہ مانوس تھے، آواز دینے پر دوڑتے چلے آتے تھے، تو آواز لگائی ہے تو وہ سب زندہ ہو کر اور پھر دوڑتے چلے آ رہے ہیں. یأتینک سعیا، وہ آئیں گے تمہاری طرف دوڑتے ہوئے. وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، زبردست ہے اور حکمت والا ہے. مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ اس رکوع سے آگے 3 رکوعوں میں انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر آپ کو ملے گا، یہ بہت اہم مقام ہے اس پہ اعتبار سے. مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، مثال ان کی کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اپنے مال. کمثل حبت، ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ ہو. انبتت 7 سنابل، اور اس سے اگتے ہیں 7 بالی. ایک دانہ گندم کا آپ زمین میں ڈالیں گے، اس سے جو پودا برآمد ہوگا اس میں 7 خوشے ہیں، 7 بالی ہیں، بالیاں. فی کل سنبلت مئت حبہ، اور ہر بالی کے اندر 100 100 دانے ہیں۔ اب گویا ایک دانے نے 700 دانے پروڈیوس کیے ہیں۔ تو انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کا اجر و ثواب 700 گنا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ مزید اضافہ فرماتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا ہے، جاننے والا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور اس کا سب سے اونچا درجہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کے غلبے اور اقامت کے لیے اپنا مال خرچ کرنا، سب سے اونچا مقام یہ ہے کہ رب کی دھرتی پر رب کا نظام قائم ہو۔ انفاق فی سبیل اللہ کا سب سے اونچا مقام یہ ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت والا ہے، جاننے والا۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جو انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، جو مال بھی آپ فقیر کو بھی دیں گے اللہ کے نام پر، وہ بھی انفاق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو جو لوگ اپنے مال خرچ کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، اور پھر اس کے بعد وہ پیچھے نہیں لاتے جو کچھ انہوں نے خرچ کیا تھا، نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ ہی دل آزاری کرتے ہیں۔ لهم اجرهم عند ربهم، یعنی کسی کو اگر دیا ہے اللہ کے لیے مال، کسی کی مدد کی ہے، تو نہ پھر احسان جتائیں گے اور نہ ہی جو ہے وہ کوئی اذیت والی بات کہیں گے۔ بعض اوقات انسان کسی فقیر کو دے تو دیتا ہے اور ساتھ ہی تانا بھی مار دیتا ہے کوئی، تو یہ ہے وہ اذیت والی بات نہیں۔ اللہ کے لیے دے رہے ہو تو بس ان کو، ان پر تانا زنی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ احسان جتانا، یہ اللہ کو پسند ہے۔ تو جو لوگ اس انداز سے انفاق کر رہے ہیں کہ نہ تو احسان رکھتے ہیں اور نہ دوسروں کو تنگ کرتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر محفوظ ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ ان کے لیے کوئی خوف ہے اور نہ وہ حزن اور غم سے دوچار ہوں گے۔ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعہا اذی، نرم انداز میں جواب دے دینا اور درگزر کرنا بہتر ہے اس صدقے خیرات سے کہ جس کے پیچھے دل آزاری ہو۔ اگر کسی وقت آپ کے پاس نہیں ہے تو نرم انداز سے معذرت کر لیں، یہ بہت بہتر ہے اس سے کہ کسی کو دیا اور ساتھ ہی کوئی فقرہ بھی چس کر دیا اور اس کی عزت نفس پر حملہ کیا۔ واللہ غنی حلیم، اللہ غنی ہے، اسے کسی کی احتیاج نہیں ہے، حلیم ہے، نہایت تحمل والا ہے، فوری پکڑ نہیں کرتا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اہل ایمان اپنے صدقات کو، خیرات کو ضائع مت کیا کرو من اور اذی کے ذریعے، احسان جتا کر یا کوئی چپتا ہوا جملہ کہہ کر، یہ سب اپنے برباد کر رہے ہو اپنی نیکی۔ کالذی ینفق مالہ ریاء الناس، جیسے کہ وہ شخص ہے کہ جو مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھاوے کے لیے، جو ریاکاری کے لیے مال خرچ کر رہا ہے، اس کا بھی یہ مال جو ہے اور انفاق وہ بھی عبث ہے، بیکار گیا۔ کالذی ینفق مالہ ریاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، ایسا شخص جو ہے وہ ایمان نہیں رکھتا اللہ پر یوم آخر پر۔ فمثلہ کمثل صفوان، تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی ایک چٹان ہے، بڑی چٹان ہے، علیہ تراب، اس پر کچھ مٹی پڑی ہوئی ہے، فاصابہ وابل، اور پھر اس کے اوپر زور کا می برستا ہے، بارش برستی ہے، فترکہ صلدا، اور اسے بالکل سپاٹ صفا چٹ کر دیتی ہے۔ یعنی چونکہ وہ پہاڑی علاقہ تھا، اونچی کوئی جگہ ہے اور مٹی کی تھوڑی سی لیئر ہے اس پہ، اور کسی شخص نے اسی میں جو ہے وہ گندم کاشت کرنے کی کوشش کی یا فصل کاشت کرنے کی، اور جیسے ہی بارش آئی وہ سب کچھ جو ہے ضائع ہو گیا، ایک ہی بارش نے اس کا صفایا کر دیا۔ تو یعنی وہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے مجھے بہت کچھ ملے گا، لیکن کچھ نہیں اللہ کے ہاں اس شخص کے لیے۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، کچھ ہاتھ نہیں لگتا ایسے لوگوں کو، ان لوگوں کے ثواب اس چیز کا جو انہوں نے کمایا، اس میں کچھ انہیں ہاتھ نہیں آئے گا، ان کی کمائی ذرا بھی ان کے ہاتھ نہیں لگے گی۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ناشکروں کو، کافروں کو، اور کافر یہاں ناشکری کے معنی میں ہے، ہدایت نہیں دیتا۔ ومثل الذین ینفقون اموالہم ابتغاء مرضات اللہ، اور مثال ان کی کہ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے اپنے مال اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، وہ تثبیت من انفسہم، اور اپنے دلوں کو ثبات بخشنے کے لیے، کمثل جنت بربوۃ، اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک باغ ہے جو بلند سطح پر ہے، اصابہا وابلن، اور اس پر جو ہے زور کی بارش برستی ہے، فآتت اکلہا ضعفین، وہ معمولی سے لیئر نہیں ہے، بہت زرخیز علاقہ ہے، بلندی پر ہے اور اس پر بارش برسی ہے، تو وہ اپنا پھل لے کر آتا ہے دگنا، فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، اور اگر بھرپور بارش نہ بھی ہو تو ایک ہلکا سا چھینٹا بھی کافی ہوتا ہے، اور اسی سے اس کی رویدگی پیدا ہوتی ہے اور سب برکات اللہ ان کو عطا فرما دیتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں کہ جو واقعتاً خلوص سے اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہیں، ان کی مثال ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔ ایود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اس کے لیے ہو اس کے پاس کھجوروں کا ایک باغ، وعناب تجری من تحتی الانہار، کھجوروں کا اور انگوروں کا باغات ہوں اور ان کے دامن میں چشمے بھی رواں ہوں، له فیہا من کل الثمرات، اور اس میں ہر طرح کے پھل اور میوے اس کے پاس موجود ہوں اس باغ کے اندر، واصابہ الکبر، اور پھر وہ شخص پہنچ گیا بڑھاپے کی حالت میں، بڑھاپے کی عمر کو، ولہ ذریت ضعفا، اور اس کی ابھی اولاد ہے نا تواں ہے، اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہے، فاصابہ عصار، تو اچانک آ پڑا اس باغ پر ایک بگولا، فیہ نار، جس کے اندر آگ تھی، باد سرسر کا ایک جھونکا جو سب کو جھلس کر رکھ دیتا ہے، فاحترقت، اور وہ باغ بالکل جھلس گیا، جل گیا۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتی لکم الایاتی لعلکم تتفکرون، اسی طریقے سے اللہ تمہارے لیے آیات کو واضح فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو، یعنی اگر خالصتاً لوجہ اللہ نہیں کیا گیا، دکھاوے کے لیے کیا گیا ہے، تو انسان سمجھ رہا ہے کہ جو میں نے نیکی کی ہے اس کا پھل مجھے آخرت میں ملے گا، لیکن وہاں بالکل صفا چٹ ہے، کچھ نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اہل ایمان خرچ کرو اپنی پاکیزہ کمائی میں سے، ان چیزوں کو خرچ کرو جو پاک اور طیب ہوں اللہ کے لیے، ان کو ایسی چیزیں نکالو، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور اس چیز میں سے بھی خرچ کرو جو ہم نے پیدا کیا ہے تمہارے لیے، جسے زمین کے ذریعے سے، زمین میں سے، یعنی زمین کی جو بھی فصل ہے، نباتات ہے جو آپ کو حاصل ہو رہی ہے، کھیت کی پیداوار ہے یا پھل ہیں، اس میں سے بھی اللہ کا حصہ نکالو، خرچ کرو۔ ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، اور ارادہ نہ کرو، قصد نہ کرو گھٹیا اور ردی چیز کا کہ تم اس کو خرچ کرو اللہ کی راہ میں، یعنی ستھرا مال اللہ کی راہ میں دو، گھٹیا اور ردی مال مت دو اللہ کو۔ ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ، اور حالانکہ تم خود اس کو کبھی بھی لینے والے نہیں بنو گے، الا یہ کہ تم کڑوا گھونٹ کر جاؤ، بہت ہی تمہاری بری حالت ہو تو تم قبول کرو گے گھٹیا اور ردی مال، ورنہ تم بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، لیکن اللہ کے لیے دیتے ہو تو وہ گھٹیا اور ردی مال دے رہے۔ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان لو کہ اللہ غنی ہے، بے پرواہ ہے، اسے ضرورت نہیں ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے کہ تمہارے اندر کتنا، تمہارا ظرف کتنا ہے۔ وہ جو غالب نے کہا کہ بدل کر فقیروں کا ہم دیش، بدل کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں، تو چنانچہ یہ تو اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے رہا ہے کہ میری ہی دی ہوئی چیزوں میں، اور میں اگر واپس تقاضا کروں تو تم کتنے بخیل بنتے ہو، اور کچھ دیتے بھی ہو تو جو بالکل ناکارہ چیز ہے وہ اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے، اور وہ تمام خوبیوں کا مالک ہے۔ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرُ، یہ شیطان ہے جو تمہیں ڈراتا ہے فقر و فاقے سے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کے کاموں کا۔ اس کو خاص طور پہ نوٹ کیجئے کہ یہ جو تمہیں ڈراتا ہے تنگ دستی سے کہ یہ جو مال تمہارے پاس ہے اس کو سنبھال کے رکھو، جو لوگ غریب ہیں تو وہ غریب ہیں، ان کی قسمت ہے، ان کو دینے کی کیا ضرورت ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے، ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے اس لیے ان کے پاس کچھ ہے نہیں، ہمارے پاس صلاحیت ہے، یہ کل کو کام آئے گا مال، اولاد کے کام آئے گا، اسی کو آگے بڑھائیں تو یہی شیطان آپ کو رستہ دکھاتا ہے سود کا، کہ جو مال ہے اس کو کسی ایسے کام میں نہ لگاؤ کہ جس میں رسک ہو نقصان کا. لہذا یہ سودی نظام جو سارے کا سارا بنا ہے وہ اسی ذہنیت کے حوالے سے، کوئی رسک فیکٹر نہ ہو. آپ کاروبار کریں گے تو رسک کا اندیشہ ہے کہ کاروبار مندہ بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن راستہ وہ بناؤ کہ جس میں کوئی امکان نہ ہو، مال سے پیسہ اور پیسے کو جنریٹ کریں، پیسے سے پیسہ بنے. تو یہ شیطان کے سب سے بڑے دو ہتھ کنڈے ہیں، ایک جو ہے وہ سودی نظام میں سامنے آیا، اور دوسرے یہ ہے کہ بے حیائی اور فحش، اس کا فروغ، یہ ہے شیطان کا سب سے بڑا ہتھ کنڈا. الشیطان یعدکم الفقر، یہ شیطان ہے جو ڈراتا ہے تمہیں فقر و فاقے سے. ویامرکم بالفحشاء، اور تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کے کاموں کا. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کر رہا ہے اپنی بخشش اور مغفرت کا اپنی جانب سے اور فضل کا. واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا ہے جاننے والا. یؤتی الحکمۃ من یشاء، وہ حکمت اور دانائی عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے. اور سب سے بڑی حکمت کیا ہے؟ کہ اصل کامیابی آخرت کی ہے، اس کی فکر کروں. ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو حکمت عطا ہو گئی اسے بہت بڑا خیر عطا ہو گیا. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت وہی قبول کرتے ہیں جو صاحب عقل ہوں، باشعور ہوں. وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر، اور اے مسلمانوں جو بھی تم خرچ کرتے ہو خیرات کے طور پر، یا پھر تم منت مانگتے ہو اللہ سے، کسی اللہ کے نام پر جو منتیں مانتے ہو، فإن اللہ یعلمہ، تو اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے. وما للظالمین من انصار، اور جو ظالمین ہیں، جو ظلم کرنے والے ہیں، ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور وہ تمہاری ہر نیکی کا اور ہر خیر کے کام کا بہترین اجر و صلہ تمہیں عطا فرمائے گا. ان تبدو صدقات فنعم ما ہی، اگر تم ظاہر کر کے خیرات دو تب بھی اچھی بات ہے، خیرات دے رہے ہو، کسی کے سامنے دی ہے، لیکن نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ دکھاوے کے لیے ہو. تو کسی کے سامنے خیرات دو تو یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اگر اس کو مخفی رکھو، چھپاؤ اور پہنچاؤ فقراء تک، محتاج تک. یعنی اللہ کے لیے مال خرچ کر رہے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بس جو بھی فقیر آ رہا ہے اس کو دے رہے ہیں، کھڑے ہو گئے ایک دم چوک میں، ایک یہ ہے کہ جو واقعی ضرورت مند ہے ان تک پہنچایا جائے. اصل مطلوب یہ ہے. دوسری بات، جو ضرورت مند ہیں اور جن میں غیرت ہے، جو دینی حمیت رکھتے ہیں، وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے، لیکن وہ محروم طبقات میں سے ہیں، اپنی بیسک نیسیسٹیز پوری نہیں کر پا رہے، وہاں پہنچو. اصل میں یہ ہے صدقات اور زکات دینے کا سب سے اہم جو اس کی مد ہے وہ یہ. وَإِن تُخْفُوهَا، اگر تم چھپا کر دو اپنی زکات اور جو صدقات ہیں، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور پہنچاؤ اسے ان تک جو واقعی غریب ہیں، غربا ہیں، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا. وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ جو ہیں ان کو جھاڑ دے گا، دور کر دے گا. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے. لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ، اے نبی آپ کے ذمے نہیں ہے ان کو راہ ہدایت پر لانا، آپ کے ذمے صرف پیغام پہنچا دینا ہے، باقی یہ اپنے عمل کے خود ذمہ دار. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، یہ فیصلہ اللہ کا ہے. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے تم مال میں سے، تو وہ اپنے ہی لیے ہوگا، تمہارے ہی بھلے کے لیے ہوگا، اس کا فائدہ تمہیں ہی پہنچے گا. وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، جب تک کہ خرچ کرو گے اللہ ہی کی رضا جوئی میں. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، اور جو کچھ خرچ کرو گے تم خیرات میں سے، تو پورا پورا تمہیں اس کا بدلہ اللہ کی طرف سے عطا ہو جائے گا، مل جائے گا. وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تمہاری کوئی حق تلفی نہیں ہوگی. للفقراء الذين احشروا في سبيل الله، یہ جو خیرات اور صدقات تم کرتے ہو اس کے سب سے بڑھ کر مستحق کون لوگ ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے. وہ حاجت مند اور ضرورت مند فقراء جن کے پاس ضرورت کا سامان نہیں ہے، بیسک نیسیسٹیز نہیں ہیں، الذین اعشروا فی سبیل اللہ، جو گھر گئے رکے ہوئے ہیں اللہ کی راہ میں، ان میں سے ایک وہ ہو سکتے ہیں جو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلے ہوئے ہیں، تو اب تلاش معاش تو وہ نہیں کر سکتے، ان کے گھروں میں پہنچنا، ان تک پہنچنا، اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو علم دین کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ مخصوص کیا ہے اور اس کی وجہ سے تلاش معاش میں نہیں ہیں، وہ علم دین کے حصول میں لگے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، ایسے لوگوں تک جا کر اپنے جو صدقات اور خیرات ہیں ان تک پہنچانا، یہ لوگ سب سے زیادہ مستحق ہیں. لا یستطیعون ضربا فی الارض، اور ان کی مصروفیات ایسی ہیں کہ وہ اب زمین میں بھاگ دوڑ نہیں کرتے، تلاش معاش کے لیے بھاگ دوڑ نہیں کر سکتے. یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، جو لوگ، لفظ جاہل ہے یعنی ناواقف لوگ مراد ہیں، کہ ناواقف لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غنی ہیں اس لیے کہ کبھی انہوں نے کسی کے آگے ہاتھ پھیلایا نہیں، تو وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ انہیں کسی شے کی ضرورت نہیں ہے، یہ غنی ہیں، حالانکہ وہ ہیں سب سے زیادہ مستحق اور ضرورت مند. تعرفہم بسیماہم، تم انہیں پہچانو گے ان کے چہرے بشرے سے، وہ جو فاقے کی کیفیات ہوتی ہیں اور جو سادگی کے معاملات ہیں اس سے تمہیں اندازہ ہوگا کہ کون کہاں ہے. لا یسألون الناس الحافا، یہ خود آگے بڑھ کر لوگوں سے سوال نہیں کرتے لپٹ کر. وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم، اور جو کچھ بھی خرچ کرو گے تم اپنے مال میں سے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے، اللہ کے علم میں ہے، اور وہ کوئی بھی تمہاری جو صدقہ و خیرات ہے وہ ضائع نہیں ہوگا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.